पहले थे और स्लाइटली को खास गेन नहीं कर पाई इनकी एके पार्टी जो है
जी।
और इस सूरत के अंदर इनके पास सिर्फ यही ऑप्शन रह जाता कि ये कोलेशन के अंदर जाएं एमएचपी के साथ और आगे चलें, लेकिन इनकी जो पॉलिसीज थी और जो हालात होते जा रहे हैं और ऊपर से फाइनेंशियल और जो इकोनॉमी है तुर्की की उसको भी इफेक्ट पड़ा, ये सारी चीज़ें एडअप होके इनके लिए नेगेटिव एक बहुत ज़्यादा सिचुएशन बन गई अर्दोगन के लिए और उनके लिए पॉसिबल नहीं था कि ये इसमें गेन कर पाते शॉर्ट पीरियड के अंदर जो इवेंट्स हुए थे रिसेंटली उसकी वजह से, और ये रिजल्ट एक्सपेक्टेड ही था। तो अब देखना ही है कि आगे क्या कर पाएंगे और मेरा नहीं ख्याल कि अगर ये रिजल्ट वैसे ही आएंगे तो इसके अलावा कोई ऑप्शन के पास है, जिसमें भी बता रहे थे कि हाफ हार्टेडली उन्होंने कोशिश की थी कि कोलेशन बना पाए किसी इसी एमएच पार्टी के साथ। तो अब अगर लास्ट टाइम उन्होंने हाफ हार्टेडली किया था तो इस दफा उनको मेरे ख्याल है पूरे दिल से ये करना पड़ेगा अगर सर्वाइव करना चाहते हैं, लेकिन अदरवाइज मेरा नहीं ख्याल कि ये वो तुम्हारा जो वो चाह रहे थे वो अचीव करना कि प्रेसिडेंट के पास ज्यादा पावर्स आ जाएं और ये सिचुएशन ना हो सके, मेरे ख्याल है वो
मुमकिन नहीं होगा,
एक्सेप्ट नहीं किया
जी। आरिफ अंदर साहब, ये जो इस वक्त तो दाइश के खिलाफ खासतौर पर यानी रशियन और उनके जो एलाइज हैं वो भी लड़ रहे हैं और वेस्टर्न एलाइज अमेरिका की क़यादत में उस जद्दोजहद को जारी रखे हुए हैं, और ज़ाहिर है कि तुर्की नेटो का एक बड़ा रिलायबल पार्टनर है उस रीजन में, तो नेटो की जो एक्टिविटीज़ हैं या वेस्टर्न एलाइंस की जो एक्टिविटीज़ हैं वो किस हद तक मुतासर होंगी अगर एक स्टेबल गवर्नमेंट तुर्की में कायम नहीं होती तो?
मुतासर होंगी ऑब्वियसली, ये भी हर कंट्री को अपना डिसाइड करना पड़ रहा है कि वो किस हद तक इस वॉर में इन्वॉल्व हैं, किस हद तक उनके स्टेक्स हैं, लेकिन ये जो मेरा ख्याल है इसको वाइडर पैटर्न में देखने की ज़रूरत है कि जो तुर्की फेस कर रहा है वो बहुत सारे और ममालिक भी फेस कर रहे हैं, पर अब चलें पाकिस्तान की एग्जांपल ले लें तो उसमें भी इसी किस्म की सिचुएशंस चलती रही हैं, ठीक है मुख्तलिफ रीजन्स हैं, मुख्तलिफ प्लेयर्स हैं, वो सब कुछ, लेकिन ये है कि जब तक तुर्की पूरा स्टेबल नहीं होगा, इंटरनल कोहिजन नहीं होगी, पॉलिटिकली कंसेंसस बिल्डिंग नहीं हो सकेगी, तो वो जो है जो पॉलिसी तुर्की अपनाना चाह रहा है उनमें दुश्वारी पेश आएगी, और फिर वो जब अगर वो पॉलिसी जो हुकूमत अपनाती है वो अगर सही तरीके से नहीं अनफोल्ड हुई या उसमें कोई सेटबैक्स होते हैं वो फिर मजीद इंटरनल पोलराइजेशन की तरफ जाती है, क्योंकि जिस वक्त की जो एक्सटर्नल सिचुएशन है जिसमें सीरिया से रिलेटेड आपने बात की जो कि पॉलिटिकली और सिक्योरिटी वाइज तुर्की को और रीजन के और दूसरे कंट्रीज को भी बड़ी सीरियसली इम्पेक्ट कर रही है, तो उसके लिए इंटरनल कोहिजन की बड़ी ज़रूरत होती है ऐसे क्राइसिस के वक्त में, और अगर वो इंटरनल कोहिजन नहीं हो सक रहा बल्कि पोलराइजेशन हो रही है तो फिर कंसेंसस बनाना बड़ा मुश्किल हो जाता है, तो फिर वो आप कंक्रीट एक्शन भी नहीं ले सकते जो सीरियस एक्शन ऐसे वक्तों में जैसा अभी वक्त है वो स्टेबल पॉलिसी उस तरह से बनाना बड़ी मुश्किल हो जाती है फिर।
अच्छा, आप दोनों साहबान हमारे साथ रहिएगा, हमें थोड़ी सी देर के लिए ज्वाइन किया है संगीन शाह साहब ने लंदन से, और अब हमारा जो अगला टॉपिक है वो शाम के हवाले से है। अक्वामे मुत्तहिदा के सेक्रेटरी जनरल ने शाम पर जो बैन अक्वामी मुज़ाकरात हुए हैं उनका खैर मकदम किया है, लेकिन उन्होंने साथ ही ये बात भी कही है कि असद का जो मुस्तकबिल है, बशारुल असद का जो मुस्तकबिल है, उसको उसके मौजू के ऊपर इस बातचीत को इल्तवा में नहीं डाला जाना चाहिए। यानी जो अमरीकी इतिहाद उसका इसरार यह है कि असद बशारुल असद को जाना चाहिए, जबकि रूसी और उनके इतिहादी ईरानी जो हैं वहाँ पर वो चाहते हैं कि असद बरकरार रहें वहाँ पर। उधर अमेरिका के वज़ीर ख़ारजा जॉन कैरी ने ये बात कही है कि सदर ओबामा ने जो फैसला किया है दाइश से लड़ने के लिए एक स्पेशल फोर्सेस का कंटिंजेंट भेजने का, इसका मतलब ये नहीं है कि अमेरिका शाम की खाना जंग में मुलव्वस होना चाहता है। संगीन शाह साहब, ये जो सेक्रेटरी जनरल का बयान है अक़वामे मुत्तहिदा के माइनस या उनकी मौजूदगी या उनकी अदम मौजूदगी बशारुल असद की मुतासिर नहीं करना चाहिए करना पाए इस बातचीत को, इसका मतलब आप क्या लेते हैं, कैसे ट्रांसलेट करेंगे इसे आप?
जी, सबसे पहले हम अगर ये देखें कि ये मसला क्या है, सबसे पहले शुरू हम इस मसले से करते हैं, तो ये मसला एक सीरिया में खाना जंगी का मसला है जिसको हम आम फहम इस्तेमाल में सिविल वॉर कहते हैं
जी।
सिविल वॉर की सिचुएशन वो होती है जहाँ पे मुल्क में एक ग्रुप उभर आता है जो कि उस मुल्क का इनकम्बेंट जो होता है या उस मुल्क का सॉवरन जो होता है या हुकूमत जो होती है उसको उसकी सॉवरनिटी को चैलेंज करती है और इनफैक्ट उसकी सॉवरनिटी को रिजेक्ट करती है। वो ये कहती है कि मैं तुम्हारी हुकूमत को नहीं मानता, मैं आपके इक्तदार को नहीं मानता, और उसके बाद अपने डिमांड जो होते हैं उसकी वो ताकत के जरिए वायलेंस के जरिए हासिल करते हैं। तो इस सूरत में अगर कोई ये सोचे कि ये मुल्क एक मुल्क रह गया है तो ये गलत होगा, क्योंकि जो सेगमेंट है आवाम का जो कि बज़ौर ताकत अपने हक लेना चाहता है वो अब ज़हनी तौर पे अपने आप को इस मुल्क के साथ तसव्वुर नहीं करता। तो इनकी डिमांड दो तरह की हो सकती है, या तो वो ग्रुप ये कहेगा कि मुझे एक टेरिटरी और एक हिस्सा अलग कर दो, जैसे कि पाकिस्तान में बलूचिस्तान में जो इंसर्जेंसी हो रही है वो ये चाहते हैं कि बलूचिस्तान पाकिस्तान से अलग हो जाए,
एक स्मॉल सेगमेंट जी, एक स्मॉल सेगमेंट बलोचों का।
हाँ जी, बलोचों का एक स्मॉल सेगमेंट जी, आपको बात सही,
वेरी स्मॉल सेगमेंट जी।
इंसर्जेंसी से मेरा मतलब वो है जो कर रहे हैं, जो इंसर्जेंसी वो मतलब ऑब्वियसली वो ये नहीं चाहते,
सही जी।
और दूसरी सेगमेंट अगर मैं पाकिस्तान के हवाले से आपको उसकी मिसाल दूं तो तालिबान की मिसाल बनती है जो कि फाटा में थे। वो फाटा को पाकिस्तान से अलग नहीं करना चाहते बल्कि वो सारे पाकिस्तान पे कब्जा करना चाहते थे और वो पाकिस्तान पे अपना जो उनका ख्याल था जो एक निज़ाम वो समझते थे कि बेहतर है वो निज़ाम नाफिज करना चाहते थे। तो इसमें दो किस्म की सिविल वॉर हो जाती हैं, एक सेपरेटिस्ट मूवमेंट्स हो जाती हैं और एक वो मूवमेंट्स होती हैं जो कि सारे मुल्क पर कब्जा करना चाहें। तो इस सूरत हाल में सीरिया में जो सिविल वॉर हो रही है वो सेपरेटिस्ट मूवमेंट नहीं है, उसका मकसद इस रिजीम को हटाना है और बशार अल-असद की हुकूमत को ख़त्म करना था, ये उनका प्राइमरी मकसद था, ये उनका स्टार्टिंग पॉइंट था, यहाँ से वो शुरू हुए। अब अगर हम आकर ये सवाल पूछें कि आया माइनस असाद और प्लस असाद कोई फार्मूला होगा, तो हम इस बात हम ये कह रहे होंगे कि आया हम उन लोगों से जिन लोगों ने ये सारी जंग शुरू की और ये जो सारे उन्होंने जो सख्तियाँ झेली उनके बुनियादी मकसद को हम चैलेंज कर रहे होंगे। कि किसी भी सिविल वॉर को के ख़त्म होने के तीन तरीके होते हैं, या तो वो ग्रुप जो कि उसके मुकाबले में उठ खड़ा होता है या वो जीत जाता है या हुकूमत जीत जाती है या एक नेगोशिएटेड सेटलमेंट होती है दोनों के बीच में। अगर हुकूमत जीत जाए जैसे कि पाकिस्तान की में हुआ, फाटा में हुकूमत जीत गई, उन्होंने जाके फाटा का जो था वो क्लियर करवा लिया तालिबान से, इसमें हुकूमत जीत गई। जहाँ तक और ये मैं एक और भी आपको इसमें छोटी सी डिस्टिंक्शन कर दूँ इंसर्जेंसी और सिविल वॉर में, इंसर्जेंसी उस सूरत हाल को कहते हैं जहाँ पे मुल्क के किसी हिस्से के ऊपर एक ग्रुप का कब्जा नहीं होता मगर वो मुल्क के मुख्तलिफ हिस्सों में हुकूमत और हुकूमत की अपराटस को टारगेट कर रहा होता है। अगर एक खत्ते पे एक ग्रुप का कब्जा हो जाए और उसमें उसका कमांड एंड कंट्रोल स्ट्रक्चर हो, वहाँ पे अपनी वे डिफेक्टो हुकूमत बना ले, तो उसको आम इस्तेला में या हमारी टेक्निकल इस्तेला में हम उसको सिविल वॉर तसव्वुर करते हैं। तो पाकिस्तान में अगर मैं मिसाल दूं, बलूचिस्तान में इंसर्जेंसी हो रही है और फाटा में सिविल वॉर थी क्योंकि फाटा में तालिबान ने अपनी हुकूमत बना ली थी और उन्होंने पाकिस्तान के साथ अगर आपको याद हो एक मुआहदा भी किया था जिसमें पाकिस्तान ने तालिबान को एक वजीरिस्तान इस्लामी अमारात वजीरिस्तान के नाम के साथ उनके साथ मुआहदा हुआ था। तो लोग कहते हैं कि एक डिफेक्टो रिकग्निशन था पाकिस्तान की तरफ से तालिबान की हुकूमत का। इस वक्त सीरिया में जो सूरत हाल है, ऑब्वियसली सीरिया में कई हिस्से हैं, मुख्तलिफ ग्रुपों ने अपने अपने हिस्से पकड़े हुए हैं और एक हिस्सा हुकूमत के साथ है। इन हालात में अगर हम ये देखें कि निगोशिएटेड सेटलमेंट होगी तो इस निगोशिएटेड सेटलमेंट के लिए इन ग्रुपों को अपनी एक्सट्रीम जिनकी पोलराइजेशन है जिन एक्सट्रीम स्टांसेस के ऊपर वो लोग खड़े हैं उनको वहां से आकर एक दरमियाने स्टांस के ऊपर आना होगा
जी।
या तो एक ये तरीका है और दूसरा निगोशिएटेड सेटलमेंट का ये तरीका है कि थर्ड पार्टी इंटरवेंशन हो और थर्ड पार्टी इंटरवेंशन दोनों को आकर या मजबूर करके टेबल पे आए या फिर थर्ड पार्टी इंटरवेंशन दूसरे जो दो तरीके हैं जो मैंने आपको मेंशन किया, हुकूमत को जितवाए या उसके अपोजिशन को जितवाए। तो इस वक्त दुनिया में ये आमतौर पर ये हो महसूस किया जा रहा है कि ना हुकूमत थर्ड पार्टी इंटरवेंशन के जरिए जीत सकती है क्योंकि रूस और ईरान जो है
उसके बैक पर हैं,
इमदाद कर रहे हैं
जी।
और ना अपोजिशन जो है वो जीत सकती है क्योंकि वेस्ट जो है खुलम खुला उनके साथ इमदाद करने के तैयार नहीं है। तो इन सूरत हाल में और ये भी हमने देख लिया है कि अपोजिशन का और हुकूमत के दोनों का आपस में एक स्टेलमेट हो गया है, ना वो खुद जंग जीत सकते हैं ना उनकी हिमायती उनके लिए जंग जीत सकते हैं। तो इस सूरत हाल में अब हुकूमत दुनिया ने यही सोचा है कि अब निगोशिएटेड सेटलमेंट की तरफ आगे जाया जाए। जब हम अब निगोशिएटेड सेटलमेंट की तरफ आगे जाएंगे तो उसके बाद सवाल ये आ जाता है कि ये जंग तो शुरू ही बशार अल-असद की वजह से हुई थी, ये कोई ٹیریٹوریل سیپریشن کے لیے نہیں ہوئی تھی، یہ کسی اور وجہ سے نہیں، صرف یہ تھی کہ ہمیں ڈکٹیٹرشپ سے جان چھڑانی ہے، اور آپ اس سوال کو دوبارہ لا کر وہیں پہ کھڑا کر دیں کہ آپ ڈکٹیٹرشپ کو مان لیں، تو یہ ان گروپوں کے لیے جو کہ لڑ رہے ہیں اس وقت، میں بجائے القاعدہ اور آئی ایس کو ہٹا کے، کیونکہ ان کے مقاصد
مختلف ہیں،
مقاصد ہیں مختلف ہیں، فری سیرین آرمی کی بات کرتا ہوں جو کہ کافی کمزور ہے ان دیگر گروپوں کے مقابلے میں، ہم ان کو یہ کہیں گے کہ آپ نے جو انیشلی جو جنگ شروع کی تھی، آپ اس کو مقصد جو ہے وہ بھول جائیں اور دوبارہ آ کر بشار الاسد کو حکومت میں تسلیم کر لیں۔ ایک اور ڈسٹنکشن جو میں یہاں پہ کروں گا وہ یہ ہے کہ عام جنگوں میں جو کہ ملکوں کے درمیان ہوتی ہیں، جس کو ہم عام اصطلاح میں انٹرنیشنل وارز یا انٹر اسٹیٹ وارز کہتے ہیں، جب جنگ ختم ہوتی ہے تو آپ کی فوج آپ کے ملک میں چلی جائے گی، دشمن کی فوج دشمن کے ملک میں چلی جائے گی، دشمن کی فوج کو آپ کے ملک میں نہیں رہنا ہوتا، آپ کی فوج کو دشمن کے ملک میں نہیں رہنا ہوتا، اس میں اتنا مسئلہ نہیں ہوتا، فوج کو اپنی زندگی کا خطرہ نہیں ہوتا، اگر وہ ہار کے اگر قطر کی جنگ میں پاکستان کی فوجیں جو انڈیا سے واپس پاکستان آئی تھیں وہ خوشی خوشی پاکستان آئی تھیں، کیونکہ وہ انڈیا میں قید ہونے کے بعد اپنے ملک میں واپس آ رہی تھیں
جی.
مگر جب سول وار میں جو فوجیں ہوتی ہیں ان کو اگر اگر کوئی بھی جیت جائے، مگر اگر مثال کے طور پہ اگر اپوزیشن جیت جائے تو پھر حکومت کی طرف سے فوجوں کو اپوزیشن کے نیچے زندگی گزارنی ہوتی ہے، اور اگر حکومت جیت جائے تو اپوزیشن کی فوجوں کو حکومت کی اقتدار کے نیچے زندگی گزارنی ہوتی ہے، تو ان کو اب جنگ کی اختتام کے بعد اپنی زندگی کا خطرہ لاحق رہتا ہے اور اسی طرح چلتا رہتا ہے کہ وہ یہ سوچ رہے ہیں کہ اگر ہم جنگ ہار گئے تو پھر یہ ہماری ایگزسٹنس کی بات آ جائے گی۔ بین الاقوامی ملکوں میں جب جنگ ہار جاتے ہیں لوگ، ان کی ایگزسٹنس کو اتنا خطرہ نہیں ہوتا جتنا کہ سول وار میں ہوتا ہے
جی.
تو اب اگر پلس آساد کا فارمولا ہم دیکھیں
جی.
تو پلس آساد کے فارمولے میں جو لوگ ان کے خلاف لڑ رہے ہیں، یہ صرف ایک آئیڈیولوجیکل بات نہیں ہے جو ابھی وہ سوچیں گے کہ ہم نے آئیڈیولوجیکلی ان کو
جی.
آساد کو چیلنج کیا تھا اور اب ہماری آئیڈیولوجی کو کوشچن کیا جا رہا ہے، ان کو یہ بھی خطرہ لاحق ہوگا اگر آساد کو رہنے دیا گیا اور دنیا کی نظریں سیریا سے ہٹ گئیں تو پھر ہمارا نمبر آ جائے گا اس کے بعد۔
تو آپ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ کوئی ایک فارمولا جو ہے بننا اس وقت بہت مشکل ہے؟
فارمولا کس طرح بنے گا؟ اگر یہ تھرڈ پارٹی سیٹلمنٹ کے ذریعے بنے گا تو پھر یہ سوال کیسے ہوتا ہے کہ یہ سوال کا جواب کون دے گا کہ یہ تو سیرینز کے اوپر ایک حکومت نافذ کی جا رہی ہے، ان کی سے کدھر ہے، وہ کیسے
جی.
اس کو لیجیٹیمائز کریں گے؟ یہ ہو سکتا ہے کہ یہ ایک کس قسم کی کوئی شرط رکھ رہے ہیں کہ سارے سیریا میں ایک الیکشن ہو، صرف ان علاقوں میں جہاں پہ اسد کا کنٹرول ہے
جی.
سارے سیریا میں ایک الیکشن ہو، جس الیکشن کے اگر اسد جیت جاتا ہے تو وہ صدر بن جائے، اس کے لیے پھر ان کو سارے علاقے الیکشن کے لیے اویلیبل کرنے
جی.
ہوں گے،
بالکل صحیح،
مطلب ہے القاعدہ سے جان چھڑانی ہوگی، آئی ایس سے جان چھڑانی ہوگی، اس کے لیے پھر یہ مقصد ہے کہ وہ سارے دنیا کو اس چیز کے اوپر کنسنسس کرنا ہوگا کہ ہم آساد کو ایک سائڈ پہ رکھتے ہیں، ہم فری سیرین آرمی کو ایک سائڈ پہ رکھتے ہیں، اور سب مل کے القاعدہ اور آئی ایس کے خلاف پہلے جنگ کرتے ہیں
اور پھر بعد میں سیریا کے مسئلے کو حل کرتے ہیں۔ بہت شکریہ آپ کا جناب سنگین شاہ صاحب، آپ کے پاس وقت کم تھا، آپ نے زحمت کی، میں شکر گزار ہوں آپ کا۔ ہم ایک اسٹیشن آئی ڈی لیں گے اور اس اسٹیشن آئی ڈی کے بعد ہم عارف انصار صاحب کے ساتھ اور منظر قریشی صاحب کے ساتھ تو کنٹینیو کریں گے۔
کیا ڈرون حملے رکیں گے یا جاری رہیں گے؟ دہشت گردی گلوبل چیلنج یا پاکستان کی جنگ؟ عالمی فنڈنگ اور تجارت کے بغیر معیشت کیسے بہتر ہوگی؟
ویلکم بیک منظر قریشی صاحب، یہ فرمائیے کہ اب وہ جو ہمارا موضوع ہے، وہ جو روسی طیارہ گرا ہے سینائی میں، داعش کا جو دعویٰ ہے، جو مصر کی ان کی شاخ، اس کا دعویٰ یہ ہے کہ انہوں نے اس کو گرایا ہے، جبکہ ایویشن کے اور جو فوجی ماہرین ہیں ان کا کہنا یہ ہے کہ وہ تقریباً 9,100 میٹر کی بلندی پر تھا جب وہ تباہ ہونا شروع ہوا ہے، اور داعش کے پاس ان کی اطلاعات کے مطابق ایسا میزائل کا کوئی نظام نہیں ہے جو اتنی بلندی تک پہنچ سکے۔ یہ متضاد دعوے ہیں، آپ کیا سمجھتے ہیں کہ یہ داعش نے دعویٰ صرف اپنی اہمیت بتانے کے لیے کیا ہے یا اس میں کچھ حقیقت بھی ہے؟
جی ایسا ہی لگتا ہے، انلس کہ داعش کے پاس کوئی ایسا میزائل سسٹم آ گیا ہو ان دونوں ملکوں میں سے جو کہ اس بلندی کے اوپر مار سکے، لیکن جو کہ کافی ان لائکلی ہے کیونکہ سیریا نے جب جہاں پر بھی وہ لوز کر رہے تھے ان کے اگینسٹ، انہوں نے اپنی جو امپورٹنٹ اس طرح کے ایسٹس سے وہ اپنے ڈومیسکس کے ڈیفینس کے اوپر اور جگہوں پہ وہ لے کے موو کر دیے تھے، تو ان کے ہاتھ ایسی کوئی چیز کا رپورٹ ایسا نہیں ہوئی کہ ان کے ہاتھ کوئی ایسی چیز آئی ہو، تو اس پلین کی ابھی مسٹری جب تک کہ
سالو نہیں ہوتی،
اس کے اندر انویسٹیگیشن نہیں ہوتی تو کچھ کہا نہیں جا سکتا، لیکن ایک معمہ بہت رہے گا کہ اس ہائٹ کے اوپر جہازوں کے اس طرح کی کوئی کریش ہونے کے چانسز کم ہی ہوتے ہیں، اور اگر کوئی پرابلم ہوتا ہے تو وہ اس کے ایس او ایس کی کم از کم سگنلز اور یہ چیزیں ضرور دی جاتی ہیں، لیکن ایک دم سے ہوا میں جہاز کا ایسے غائب ہو جانا یہ سمجھتے بالا تر ہے، اور اس کی مزید انویسٹیگیشن کرنا میرے خیال ہے بہت ضروری ہوگا۔
اچھا عارف انصار صاحب، یہ فرمائیے کہ اس واقعے کے بعد یا اس حادثے کے بعد، یا اگر اس کو ایک کوئی حملہ کہا جائے تو اس حملے کے بعد دو بڑی ایئر لائنس نے، یعنی لفتنزا نے اور ایئر فرانس نے، اس خطے کے لیے، اس علاقے کے لیے اپنی پروازیں جو ہیں روک دی ہیں، تو کیا اس سے داعش کا وہ مقصد پورا نہیں ہوتا کہ وہ بین الاقوامی سطح کے اوپر ایک کیاوس کریٹ کر سکے؟
ہاں، اگر اس کو ہائپوتھیسس کو لیا جائے تو وہ تو انہوں نے جو کلیم کیا ہے وہ تو یہی کیا ہے نا کہ روسی انوالومنٹ جو مڈل ایسٹ میں، یہ اس کی ریئیکشن میں انہوں نے کیا ہے، تو وہ اگر یہ ہم اس کو تسلیم کرتے ہیں کہ یہ ان کی کارروائی ہو سکتی ہے اس ہائپوتھیسس کو، تو وہ ایک قسم کا یہ باور کرا رہے ہیں کہ ہم بھی ریئیکشنری سٹیپس لے سکتے ہیں، اور یہ ہم نے اتنا ٹارگیٹڈ ٹائپ ٹیکٹکس اپنائی ہے، جیسا ہم نے دیکھا تھا کہ یہ ریسنٹلی یہ یوکرین میں بھی اسی طرح جو طیارہ گرا تھا
جی،
جس میں وہ میسائل کا
ملیشیا کا طیارہ جی،
تو یہ ایک خطرناک ٹرینڈ ہے کہ یہ جو کنفلکٹ زونز ہیں اس کے اوپر جو پلینز جاتے ہیں اور پھر اس طرح کا کوئی حادثہ پیش آ جانا، تو اس میں پھر یہ کوشچن اٹھ جاتے ہیں کہ، اور شاید موقع بھی مل جاتا ہے ایسے گروپس کو اپنی وہ جتانے کے لیے کہ ہم ایسے کاروائی کر سکتے ہیں، لیکن میرے خیال میں اس میں ان کو پرو ایکٹیولی شاید کرنے چاہیے کاروائیاں ایئر لائنز والوں کو کہ ایسے جو خطرناک علاقے ہیں جہاں سے یہ ایکٹیویٹیز ہو رہی ہیں ان کے اوپر سے پرواز نہ کی جائے، مطلب وہ بات ٹھیک ہے کہ اتنی ہائٹ پہ تھا کہ عام فہم جو ہے وہ تو یہی ہے کہ ان کے پاس ایسے کوئی ہتھیار نہیں، اور جس میں جو کمپلیکسٹی انوالوڈ ہوتی ہے ایسی ٹارگیٹنگ میں وہ ایسے کسی نان اسٹیٹ ایکٹرز کے پاس نہیں، کیوں لیکن پھر بھی ابہام تو کریٹ ہو جاتا ہے کہ یہ ایک فینومینن جو ایک قسم کا دوسرا ہے شاید تیسرا ہو کہ یہ کانفلکٹ زون کے اوپر جو سویلین فلائٹس گزر رہی ہیں۔
اچھا لیکن سوال یہ جو سوال میرا تھا بنیادی طور پر کہ جو داعش کا مقصد ہے کہ پوری دنیا میں ایک خوف ہراس کی فضا پیدا کرے، ایک کیاوس کریٹ کرے، اکنامک ایکٹیویٹیز بھی متاثر ہوں گی، لوگوں کی آمد و رفت متاثر ہوگی، لوگ بھی متاثر ہوں گے، کیا اس میں اس کو کامیابی کی طرف جاتا ہوا دیکھ رہے ہیں آپ؟
اگر یہ کلیم جو ان کا ہے وہ خوف و ہراس، تو بالکل وہ تو ہوتا ہے کریٹ جب اس طرح کا لوگوں کے ذہنوں میں شک تو ہو جاتا ہے، اور ابھی کلیئر کٹ آنسر بھی نہیں ہے کہ واقعی کوئی اس طرح کی ایکٹیویٹی انہوں نے کی ہے، کوئی ایسے ان ہتھیار ان کے پاس ہیں کہ لوگ سیف فیل نہ کریں ہائی جہازوں میں ٹریول کرنے میں بھی ان کو خدشات ہوں، خاص طور پہ مڈل ایسٹ کے علاقوں میں جاتے ہوئے، تو وہ مقصد تو ظاہری بات ہے کہ اگر ہم اس ہائپوتھیسس سے دیکھا کریں تو وہ لوگوں کے ذہنوں میں شک و شبہات، اور ٹوریزم کی انڈسٹری ایجپٹ بہت پہلے ہی کرائسس سے گزرا ہے، اگر یہ واقعی اس طرح کا ہے، پہلے وہاں پہ کچھ ٹیررسٹ اٹیکس گراؤنڈ پہ جو ہوئے ہیں وہ بھی فارنرز کے خلاف ہوئے ہیں، تو ٹورسٹ انڈسٹری تو وہاں پہ بڑا امپیکٹ ہوگا ایجپٹ کا،
ایجپٹ میں جی۔ اچھا اب ایک اگلا موضوع جو ہے، آج ایک بڑی ایک انیوژول سی بات تو ہوئی ہے اتوار کے روز کے سول میں ایک اجلاس ہوا ہے چین، جاپان اور جنوبی کوریا کا، جنوبی کوریا کے صدر نے ہوسٹ کیا ہے جاپان کے وزیر اعظم کو اور چین کے وزیر اعظم کو، اور وہاں طے یہ ہوا ہے کہ جو تقریباً 3-4 سال سے ریجنل کوآپریشن مرض التوا میں پڑا ہوا تھا اس کو دوبارہ بحال کیا جائے، ایک ایسے وقت میں جب کہ امریکہ کا ایشیا پیوٹل جو ہے اس پہ بہت زیادہ باتیں ہو رہی ہیں، یہ جو ایک انیوژول میٹنگ ہے اس کی کیا سگنیفیکینس ہے منظور قریشی صاحب؟
دیکھتے ہیں کہ اس فار ایسٹ کے جو واقعات ہو رہے ہیں، جس طرح بھی دو دن پہلے ہی چائنا نے بہت اسٹرانگلی وارن کیا ہے اور کہ امریکن فلیٹ کو کہ ان کے سرٹن ایریا سے دور رہیں, اور کیونکہ یہ اسپارک کر سکتی ہے کوئی ایک کنفلکٹ بھی چھوٹا سا. تو اس صورت کے اندر جب ہم ان سارے تناظر کے اندر جب ہم ان کو لنک اپ کرتے ہیں تو بہت کلیئرلی ایک یہ چیز نظر آتی ہے کہ چائنا کا انفلوئنس ایسا ایسا بڑھتا ہی جا رہا ہے اور اس ریجن کے اندر, اور ان کی ظاہر ہے اکنامک اسٹرینتھ ہے, اور جو ریجنل لوکل کنٹریز ہیں دے وانٹ ٹو کیپ کہ چائنا کو سے دشمنی کی صورت میں نہ جائیں اور پازیٹیو ہی رکھیں. تو یہ ایک جس طرح ایک پولیٹیکل انفلوئنس آہستہ آہستہ شرنک کر رہا ہے امریکہ کا, تو وہ یہاں پر بھی ہمیں کچھ اس کی ایک پنچ نظر آتی ہے یا ایک تھوڑا سا اس کی جھلک سی نظر آ رہی ہے کہ یہ وہ ملک ہیں جو کہ بالکل امریکہ کے جو کہنے پہ ہی بھی چلتے تھے اور اس کے علاوہ کچھ ایکشن کوئی بھی ایسا نہیں ایکٹ کرتے تھے جس سے کہ امریکہ ناراض ہوتا ہے, کیونکہ ان کی اکانومی اتنی زیادہ لنک تھی امریکہ کے ساتھ. لیکن اب نظر آتا یہی ہے کہ وہ چاہتے ہیں کہ ایک چائنا کے ساتھ بھی جو لنک ہے اور یہ تعلقات ہیں اس کو اس حد تک نہ بگاڑا جائے کہ جہاں پر کہ کانفلکٹ بن جائے, اور یہ پرابلی ایک سافٹ سگنل بھی امریکہ کو بھیجا گیا کیونکہ ان کی جو بوٹ تھی بہت پروووکیٹیو طریقے سے چائنا کے ریجن کے اندر گئی تھی, تو انیسیسریلی انوانٹیڈ ایک کانفلکٹ بن سکتا تھا یہ.
عارف انصار صاحب, آپ یہ سمجھتے ہیں کہ ساؤتھ چائنا سی کا جو کرائسس ہے جو اس وقت تو جزائر کے اوپر مسئلہ بنا ہوا ہے, خاص طور پر جو وہاں اس کے خطے کے ممالک ہیں, کیا یہ کوئی ایک بڑا ایشو بن رہا ہے جیسے سیریا کا ایشو بن گیا ہے؟
نہیں, ظاہر بات ہے وہاں پہ بھی جو یہ آپ کہہ لیں کہ گلوبل بیلنس آف پاور کی جو چل رہی ہے ٹرانزیشن کہہ لیں, اس میں ایک ساؤتھ چائنا سی یا پیسیفک کے جو معاملات ہیں وہ بھی اس کی ایک کڑی ہیں. اور جس طرح ہم نے دیکھا کہ روس نے جو اپنے سیریا میں انوالومنٹ کی ہے, میرے خیال میں جو یہ گلوبل بیلنس آف پاور کی جو گیم چل رہی ہے اس میں وہ ایک موو تھی جو ایک بڑا اسٹیپ تھا. ہم نے دیکھا کہ پیسیفک سائڈ پہ بھی پلیئرز ایک دوسرے کی انٹینٹ کو کنٹینیوسلی چیک اور ٹیسٹ کرتے رہتے ہیں, تو اس میں چائنا بھی اپنی مینوورز کرتا ہے اور اس میں امریکہ بھی اپنے طریقوں سے ٹیسٹ کر رہا ہے کہ چائنا کس حد تک کس چیز کو امپلیمنٹ کر رہا ہے یا بیک اپ ہو رہا ہے یا بیک آؤٹ کر رہا ہے. تو اس میں یہ آئیلینڈز والے جو معاملات ہیں, جس طرح پھر آپ نے چائنا جاپان ساؤتھ کوریا کی میٹنگ کی بات کی کہ ایک لیول پہ اکنامکس ایکٹیویٹیز چل رہی ہیں, پیکٹس اگریمنٹ, جس طرح ہم نے دیکھا کہ ٹرانس پیسیفک پارٹنرشپ اگریمنٹ سائن ہوا بہت بڑا بھی ریسنٹلی. دوسری طرف یہ جو کوآپریشن اور کمپٹیشن والی جو ٹینشن ہے وہ بھی چل رہی ہے. ایک طرف بندہ بہت ہوپ فل ہو جاتا ہے بعض ایکٹیویٹیز دیکھ کے کہ یہ تو کوآپریشن کی طرف بات جا رہی ہے, لیکن دوسری سائڈ پہ ہم دیکھتے ہیں کہ سیکورٹی کے ایرینے میں ٹینشنز بھی چل رہی ہیں کہ جو ایک دوسرے کی انٹینٹ کو ٹیسٹ کیا جا رہا ہے کنٹینیوسلی کہ وہ جو پلیئرز ہیں وہ کس حد تک جائیں گے اور کس حد تک نہیں جائیں گے اپنی ازائیں. میں اس کو اس پرسپیکٹو میں دیکھ,
یعنی یہ ٹیسٹنگ گیم ہو رہا ہے.
جی بالکل, کہ وہ دوسرا پلیئر ہے وہ اپنی جو سٹیٹمنٹس ہیں اپنی ویژن کو کس حد تک آگے لے جائے گا, کس حد تک بریک لگائے گا, کس حد تک پیچھے ہٹ جائے گا.
اچھا, ایک آخری سوال منظر قریشی صاحب, یہ بتائیے کہ یمن کی اس وقت تو بالکل کوئی خبر نہیں ہے, سارا معاملہ پس منظر میں چلا گیا, اس کا کوئی خاص سبب ہے؟
جی, اگر ہم یمن کی سچویشن انٹرنلی دیکھتے ہیں تو حالات وہاں پر بہتر تو نہیں ہوئے, لیکن نیوز کا جو ایک فوکس تھا اس کی طرف سے وہ ہٹ گیا, اور ریزن اس میں دیکھتے ہیں کہ جو اگر ہیومن رائٹ کی وائلیشنز دیکھتے ہیں اور جو بھی پرابلمز ہیں وہ وہیں کے وہیں ہیں, ویسے کے ویسے ہی ہیں, لیکن کیونکہ فوکس نہیں رہا مغربی ممالک میں اس کے اوپر, تقریباً ایسا ہوا کہ اب وہ کلیم کر رہے ہیں جو کہ ہوتیز وغیرہ ہیں کہ جو سعودیز ہیں ان کو سپورٹ بھی جو برطانیہ اور فرانس کے جو ہیں عام سپلائی کیے جا رہے ہیں جو کہ وہ یوز کر رہے ہیں یمن کے اندر. تو اس صورت کے اندر جو مغربی میڈیا ہے اس نے اپنا فوکس وہاں سے ہٹا دیا ہے, اور کیونکہ اتنے زیادہ دنیا میں ایونٹس چل رہے ہیں کہ وہ اس کو بیک برنرز پہ ڈال دیتے ہیں, لیکن حالات وہاں پر ٹھیک نہیں ہیں اور ابھی بھی کوئی ایس سچ کوئی آگے پازیٹیو چیز نیئر فیوچر نظر نہیں آ رہی. لیکن کیونکہ جس طرح جب ایران کے ساتھ بھی تعلقات تھوڑے سے سافٹ ہونے شروع ہیں تو ایران کی انٹروینشن وہاں پر کم نظر آتی ہے, اس کی وجہ سے ہائی لائٹ ادھر کم ہو گیا, لیکن آہستہ آہستہ سعودیز جو ہیں وہ کنٹرول ان کا اپنے جو وہ چاہ رہے تھے اس ریجن کے اندر ان کا کنٹرول تھوڑا سا بڑھتا جا رہا ہے.
عارف انصار صاحب, لاسٹ واٹ, کیا یہ فوکس جو ہٹ گیا اس کا سبب دوسرے ایشوز ہے جیسے کہ منظر قریشی صاحب نے بھی کہا, یا یہ کہ کوئی ایک پولیٹیکل پرپز ہے خاص طور پر اس معاملے کو بیک برنر پر ڈال دینے کا؟
نہیں, میرا خیال میں اس کا تانا اسی سیریا کی سچویشن سے جو ڈسکشن چل رہی ہے, جس میں ریسنٹ ٹاکس وینا میں ہوئی ہیں جس میں سعودی عربیہ اور ایران بھی شامل تھے بشمول دوسرے ممالک روس اور امریکہ بھی, تو میرا خیال ہے کہ شاید اس میں تھوڑی سی یہ فوکس ہو کہ اگر سیریا کے معاملے میں کوئی اگریمنٹ ڈیولپ ہو جاتا ہے تو وہ ریپروچمنٹ جو ہے یمن پہ بھی شاید اپلائی ہو جائے جہاں پہ ایران جاتا ہے. تو اگر ایک جو زیادہ کرائسس ہے سیریا والا اس میں پولیٹیکل سولوشن ڈیولپ یا اگریمنٹ ہو جاتا ہے تو پروبیبلی وہ ٹرانسلیٹ ہوگا جو دوسرے کانفلکٹ ہیں جس طرح کہ یمن والی سچویشن ہے جس میں وہ سملیرٹیز ہیں جو آئی ایس القاعدہ والی وہاں بھی ہے, ریجنل ٹسلز بھی ہیں اور کسی حد تک گلوبل پاور ٹسل وہاں کم ہے جو کہ سیریا میں کافی حد تک
بہت زیادہ نظر آتی ہے. نمایاں جی, بہت شکریہ عارف انصار صاحب, منتظر قریشی صاحب, آپ دونوں صاحبان کا. اب ہم ایک بریک لیں گے, اس بریک کے بعد ہم گفتگو کریں گے پاکستان کے بلدیاتی انتخابات کے حوالے سے. ہمارے ساتھ تو کراچی اور لاہور کے ہمارے کرسپونڈنٹس ہوں گے اور تجزیہ کار ہوں گے. فی الحال ایک بریک.
میری اور آپ کی دنیا تبدیل ہو رہی ہے. بریکنگ نیوز, ٹاپ اسٹوری, ایکسکلوسیو, سب سے پہلے, سب سے آگے, لیکن اس سب میں میں اور آپ کہاں ہیں؟ جاننے کے لیے رہیے میرے ساتھ, میں ہوں تابندہ نے.
ویلکم بیک. اس وقت تو ہمارے ساتھ تو ٹیلی فون لائن پر لاہور سے ہمارے کرسپونڈنٹ افضل رحمان موجود ہیں. افضل رحمان صاحب, یہ بتائیے کہ بلدیاتی انتخابات تو تقریباً پنجاب کے 12 ضلعوں میں ہوئے ہیں اور سندھ کے 8 ضلعوں میں ہوئے ہیں. اب ہمارے ساتھ شہزاد صاحب بھی ہوں گے کراچی سے. پنجاب میں مجموعی طور پر جو صورت حال ہے وہ کیا ہے؟ جو پاکستان مسلم لیگ ہے اس نے 1192 ابھی تک نشستیں حاصل کی ہیں غیر سرکاری اعداد و شمار کے مطابق, اور پی ٹی آئی کافی پیچھے ہے, اور پیپلز پارٹی کا تو لگتا ہے کہ وہاں پر کوئی اثر نظر ہی نہیں آتا ہے. کچھ بتائیں گے کیا اس وقت فگرز ہیں؟
جی, 1192 تھوڑی دیر پہلے تھی, ایک اور اس میں ایڈ ہو گئی ہے, اس وقت 1193 ہے. لیکن جو سگنیفیکنٹ بات ہے وہ یہ ہے کہ جو آزاد امیدوار ہیں ان کی 1065 ہیں
جی,
اور پی ٹی آئی کی 285 ہیں. اب یہ بہت ہی ایسی پرفارمنس ہے جس پر جو پی ٹی آئی کے لوگ ہیں وہ بالکل سول سرچنگ اس وقت کر رہے ہیں, دیکھ رہے ہیں اس کے وجوہ کیا ہیں, کیونکہ ان کو امیدیں جو این اے 122 میں ضمنی انتخابات ہوئے اور اس کے جس طرح نتائج آئے تو اس حساب سے یہ تھا کہ ان کے جو سیٹیں آئیں گی وہ بین بین ہی ہوں گی, اور بعض جگہ پر وہ یہ بھی توقع کر رہے تھے کہ شاید مسلم لیگ ان سے زیادہ ہوں. لیکن جو چیز دیکھنے میں آئی ہے, جس طرح جی جان سے پاکستان تحریک انصاف نے یہ ضمنی انتخاب لڑا تھا
جی,
یعنی 122 کا, اس قسم کا جوش و خروش کم از کم لاہور میں مجھے دیکھنے میں نہیں آیا کہ انہوں نے مختلف جگہوں پر جو علاقوں میں ہے وہ کیا ہو.
اچھا,
کیونکہ جو مسلم لیگ نون ہے, کیونکہ یہ پرانی جماعت ہے, ان کے بندھے ہوئے لوگ ہیں, اور وہ اپنا گھروں میں پرچیاں پہنچانا, لوگوں کے جانا, اور آزاد امیدوار عام طور پہ وہی لوگ تھے جو پہلے ناظم نائب ناظم رہ چکے ہیں
جی,
اور ان کا تعلق مسلم لیگ قاف سے تھا, اور مسلم لیگ قائد اعظم چونکہ اس وقت ایسی جماعت نہیں ہے کہ جس کے ٹکٹ کے لیے لوگ بھاگے پھریں, تو وہ زیادہ تر لوگ ہیں جنہوں نے آزاد جو ہے وہ حیثیت سے لڑا ہے, اور اب عام خیال یہی کیا جاتا ہے کہ چونکہ وہ جیت گئے ہیں تو یہ حصہ بن جائیں گے اس جماعت کا جو
برسر اقتدار ہے جی. ہمارے ساتھ تو رسول بخش رئی صاحب ممتاز تجزیہ کر رہے ہیں. ڈاکٹر صاحب, یہ بتائیے کہ اگر آپ نتائج جو سامنے رکھتے ہیں لوکل باڈیز کے انتخابات کے, پنجاب میں پاکستان مسلم لیگ نے سویپ کیا ہے اور سندھ میں پیپلز پارٹی نے سویپ کیا ہے, تو کیا ایسا نہیں لگتا کہ اس وقت پاکستان میں قومی سطح کی, نیشنل لیول کی کوئی پارٹی نہیں ہے؟ پی ایم ایل این پنجاب میں ہے, پیپلز پارٹی سندھ میں ہے, یہی صورتحال کم و بیش ہو کے پی میں اور بلوچستان میں بھی ہے کہ وہاں کی یا تو ریجنل پارٹیز ہیں یا دوسری پارٹیز ہیں, تو کیا یہ ملک کی سیاست کے لیے کوئی کو نیک شگون تو نہیں نظر آتا؟
میرا خیال یہ ہے کہ یہ اس کی توضیح ذرا مختلف ہے, اور
جی,
میں مختلف انداز میں اس کو میں دیکھتا ہوں
جی,
کہ ماضی میں جب بھی بلدیاتی انتخابات ہوئے ہیں وہ غیر جماعتی بنیادوں پہ ہوئے ہیں
جی,
یہ پہلی مرتبہ ہے کہ سیاسی جماعتوں کا لیبل استعمال کرنے کی اجازت دے دی گئی ہے. ہوا یہ ہے ماضی میں اور اب بھی یہی ہوا ہے کہ جو سیاسی جماعت کسی صوبے میں باسر اقدار ہوتی ہے ہوا کا رخ اسی طرف کو ہوتا ہے. بلدیاتی انتخابات کے اپنے وسائل نہیں ہوتے, مقامی حکومتوں کے اپنے وسائل نہیں ہوتے, وہ صوبے کے محتاج ہوتے ہیں. اور وہ لوگ جو مقامی سطح پر منتخب ہوتے ہیں وہ یہ چاہتے ہیں کہ ترقی کے لیے بھی ان کو مدد ملے اور ساتھ جو صوبائی حکومت ہے ان کو نوکریاں بھی دے مقامی سطح پر. اور وہ اس وقت تک کوئی حیثیت نہیں رکھتے جب تک کہ حکومت کی کسی نہ کسی طرح سے کوئی مدد نہ ہو, کوئی اعانت نہ ہو. یہ پیٹرنیج کی پالیٹکس ہے. تو جب ملٹری کی حکومتیں تھیں تو تب بھی جو بھی سیاسی جماعت انہوں نے بنائی, مسلم لیگ کیوں بنائی مشرف صاحب نے, تو جہاں جہاں کیوں کی حکومت تھی اور پنجاب میں تھی سندھ میں تھی, تو اس کے جو وہاں جو ناظم بنے اضلاع میں اور نچلی سطح مقامی سطح پر جتنا بھی حکومتیں بنی تو وہ کیوں لیگ کی تھی. اب اسی طریقے سے بلوچستان میں جو اس وقت سر اقدار پارٹی ہے اس کے لوگ منتخب ہوئے ہیں مقامی حکومت میں. اس طرح سے خیبر پختونخوا میں پی ٹی آئی کی حکومت ہے, تحریک انصاف کی حکومت ہے, وہاں اس کے لوگ منتخب ہوئے ہیں. تو میں نہیں سمجھتا کہ یہ سیاسی جو رجحان ہے وہ ملکی سیاست کی ترجمانی کرتا ہے. بالکل اس کے محرکات بالکل مختلف ہیں اور اس کو اسی انداز میں دیکھنا چاہیے.
بہت شکریہ ڈاکٹر رسول بخش رئی صاحب کا. شہزاد صاحب کراچی سے ہمارے ساتھ ہیں. شہزاد صاحب جی بتائیے کہ سندھ میں پیپلز پارٹی نے سویپ کیا ہے اور اب تک کی اطلاعات کے مطابق اس کی 720 نشستیں وہ حاصل کر چکی ہے اور ظاہر ہے دوسری پارٹیاں بہت فاصلے پر ہیں اس سے. تو سندھ کی پالیٹکس جو ہے وہ اس وقت تو صرف پیپلز پارٹی کی طرف اشارے کر رہی ہے یا ہے کہ وہاں کوئی دوسرا توازن بھی آپ کو نظر آتا ہے؟
جی, اس میں جیسے آپ نے کہا کہ کچھ جو ذرائع وہ بتا رہے ہیں کہ 720 تک نشستیں جیت چکی ہے پاکستان پیپلز پارٹی جو کہ حکمران جماعت ہے, لیکن سرکاری جو میڈیا ہے اس کے مطابق یہ آپ کہنے کے 570 کے قریب ہے. اور پھر دوسرے نمبر پہ انڈیپینڈنٹ جو ہے وہ کچھ لوگ کہہ رہے 130, کچھ کہہ رہے 170 تک جیتے ہیں. پھر پاکستان مسلم لیگ فنکشنل ہے جو تقریباً 60, اور پھر جو چار جماعتیں ہیں جمعیت علماء اسلام, متحدہ قومی موومنٹ, پاکستان تحریک انصاف اور نون لیگ, یہ انڈر 10 ان کی سیٹس ہیں. یہاں پہ میری جن تجزیہ کاروں سے بات ہوئی انہوں نے کہا کہ جی ابھی چونکہ یہ سندھ کے 8 اضلاع میں ہوئے ہیں انتخابات, جس میں سکھر, خیرپور, گھوٹکی, لاڑکانہ, شکارپور, جیکب آباد, کشمور اور کمبر ہیں, تو اب جو دوسرا تیسرا مرحلہ ہوگا, تیسرے مرحلے میں کراچی اور حیدرآباد ہے جہاں پر متحدہ قومی موومنٹ جیتی آئی ہے, تو وہاں یہ کہا جا رہا ہے کہ ایک یہ دیکھنا ہے کہ پیپلز پارٹی اندرون سندھ تو جیتی ہے, شہری علاقوں میں کتنا جیتتی ہے, متحدہ قومی موومنٹ کے کتنی نشستیں آتی ہیں, اور ایک طرح سے جو متحدہ قومی موومنٹ کے خلاف آپ کہنے پاکستان تحریک انصاف اور جماعت اسلامی مل کر, تو وہ کیا جیتتی ہیں. تو میرے خیال میں آگے چل کر تو ان کو ایک مقابلہ کرنا ہوگا.
اچھا, ویسے اس پورے الیکشن میں ایم کیو ایم کا رول کیا رہا ہے شہزاد صاحب؟
میری جن لوگوں سے بات ہوئی جو کچھ سامنے آیا ہے تو اس میں, جیسے میری کل ایک بات ہو رہی تھی ایک مقامی صحافی ان سے, انہوں نے فرمایا کہ جی سکھر میں جس طرح آپ نے دیکھا خیرپور میں تصادم ہوا پاکستان پیپلز پارٹی کا اور پاکستان مسلم لیگ فنکشنل کا, 12
قسمتی سے بہت لوگ 11-12 آدمی مر گئے. جی
سکھر میں کچھ ہوا, کچھ گرفتاریاں ہوئی وہاں, شاید ایم کیو ایم سے ان کا کچھ تصادم ہوا تھا یا کہیں اور کچھ اور لوگوں کے آپس میں تصادم ہوئے. متحدہ قومی موومنٹ کا جو رول اس میں ویسے رہا تو وہ اتنا کوئی پرومیننٹ نہیں تھا, چونکہ ان کی نمائندگی زیادہ اور سیٹس جو ان کی زیادہ شہری علاقوں میں آتی رہی ہیں. تو میری جن تجزیہ کاروں سے بات ہوئی انہوں نے اشارہ کراچی اور حیدرآباد کی طرف ہی کیا کہ ابھی ایم کیو ایم کا رول نہیں تھا, لیکن آگے وہ دیکھتے ہیں.
اچھا, ہمارے ساتھ اس وقت تو علی حسن صاحب ہیں حیدرآباد سے, ممتاز تجزیہ کار ہیں, ڈاکٹر توصیف بھی ہمارے ساتھ ہوں گے اور قمر دلشادی ہمارے ساتھ ہوں گے جو الیکشن کمیشن کے سابقہ سیکرٹری ہیں, ان سے بھی گفتگو کریں گے. علی حسن صاحب, یہ بتائیے کہ پیپلز پارٹی کے بارے میں جو باتیں کی جا رہی تھیں کہ پیپلز پارٹی کا انفلوئنس جو ہے وہ کم ہوتا جا رہا ہے, ختم ہوتا جا رہا ہے, ان الیکشنز نے ان سارے دعووں کو غلط ثابت کر دیا, آپ کیا کہیں گے اس بارے میں؟
دیکھیے, ایسا نہیں ہے. بات یہ ہے کہ جتنے بھی لوگ تجزیہ کر رہے تھے وہ میرے حساب سے وہ سارے تجزیے غلط ہیں. یہ لوکل باڈیز جو ہے نا وہ کوئی پیمانہ نہیں ہے پارٹی کی پاپولرٹی کا, ایک بات یہ. دوسری بات یہ کہ سارا جس طرح سے یہ گیم پلان بنایا گیا اس میں ابھی ایک اور مرحلہ آنا ہے, وہ مرحلہ ہے یہ ہاؤس جو ہیں وہ کانسٹیٹیوٹ ہوں گے, ان کی اصل شکل سامنے آئے گی اور پھر اس کے بعد ان ہاؤسز میں چیئرمین, وائس چیئرمین اور میئر اور ڈپٹی میئر الیکٹ ہوں گے. یہ تو ایک مرحلہ ہے. دوسرا مرحلہ یہ کہ اس لوکل باڈیز کے الیکشن میں بہت چھوٹی الیکشنز ہوتے ہیں جس میں یہاں پر قبائلی سسٹم نے کام کیا, یہاں پر برادری سسٹم نے کام کیا, یہاں پر ذاتی انفلوئنس نے کام کیا, اور یہاں پر ایسے ایسے پیپلز پارٹی کے اندر مخالف لوگوں نے ہاتھ ملایا اور ہاتھ ملانے پہ مجبور ہوئے کہ وہ اپنی اپنی یونین کونسلز میں اپنے اپنے مطلوبہ کونسلر منتخب کرا سکیں تاکہ ہاؤس میں جب لوگ جائیں چیئرمین الیکٹ ہو کے تو وہ ان کے کینڈیڈیٹس جو ہیں جو انہوں نے چیئرمین کے لیے نامزد کیے ہیں اور ضلع کونسل کی سربراہی کے لیے نامزد کیے ہیں وہ آسانی سے منتخب ہو سکیں. تو میرا اپنا ذاتی رائے یہ ہے کہ اس کو کوئی پیمانہ پاپولرٹی کا نہیں بنانا چاہیے. جنرل الیکشنز پاپولرٹی کا پیمانہ بنتے ہیں, اس میں کوئی الیکشن کا اس طرح کا پیٹرن نہیں ہے جس میں یہ پاپولرٹی کو جج کیا جا سکے. جی
علیسر صاحب ہمارے ساتھ رہیے گا. ڈاکٹر توصیف یہ فرمائیے کہ جو اس وقت نتائج ہمارے سامنے آئے ہیں ان میں سے بیشتر وہ ہیں جو کہ دیہی علاقے ہیں, شہری علاقوں کی صورتحال ابھی واضح نہیں ہے اور ایم کیو ایم کا رول بھی ابھی تک واضح نہیں ہے. آپ کیا کہیں گے اس بارے میں کہ ایم کیو ایم کا اس پہ رول کیا ہو سکتا ہے؟
جو شہری علاقے تھے
جی
وہ 70 تھا شہری علاقہ
جی
اور خیر کل شہر کا علاقہ تھا, تو ایم کیو ایم کی خاصی سرگرمیاں رہی. 70 سے ایک ایم پی اے بھی ان کے وہاں سے منتخب ہوئے تھے, تو اس بات کی توقع تھی کہ یہ جو شہری علاقہ ہے 70 کا اس سے ایم کیو ایم کچھ زیادہ سیٹیں لے لے گی, مگر جو نتائج واضح ہو گئے ہیں اس میں ایم کیو ایم 2 یا 3 سیٹیں لے پائی ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ ایم کیو ایم وہ ایکٹیویٹی نہیں دکھا سکتی جو اس نے 2013 کے انتخابات میں اور 2008 کے انتخاب میں 70 میں دکھائی تھی. اب ایم کیو ایم کا جو دوسرا مارکا ہوگا کراچی اور حیدرآباد کے بعد وہ میرپور خاص اور نواب شاہ میں ہوگا, کیونکہ کراچی اور حیدرآباد کے بعد ایم کیو ایم سب سے زیادہ مضبوط ہے وہ میرپور خاص میں ہے اور نواب شاہ میں بھی اس کے خاص ایک بیس موجود ہے. تو اب جب دوسرا مرحلہ ہوگا تو پتہ چلے گا کہ انٹیریئر سندھ کے یہ جو دو شہر ہیں جن میں ایتھنک سندھیوں کی اکثریت ہے وہاں ایم کیو ایم کی کیا صورتحال بنی.
اچھا علی حسن صاحب یہ بتائیے کہ مسلم لیگ فنکشنل جو ہے وہ غالباً دوسرے نمبر پر رہی ہے, 74-75 ان کی سیٹیں ہیں, تو کیا آپ یہ سمجھتے ہیں کہ مستقبل میں وہ جماعت یا دوسری قوم پرست جماعتیں جو سندھ کی ہیں وہ پیپلز پارٹی کے لیے کوئی تھریٹ پوز کرتی ہیں؟
دیکھیے مطلب دو تین باتیں ہو گئیں, ذرا میں تھوڑی سی وقت جاؤں گا اور
توجہ
سے آپ کو سمجھاؤں. سکھر میں جو صورتحال بنی ڈاکٹر صاحب کا کہنا ہے کہ ہم کچھ نہیں کر سکی, وہاں پہ ڈائنمکس دوسرے تھے. سکھر شہر میں اسلام الدین شیخ سینیٹر ہیں وہاں کے اور ان کا اور خورشید شاہ پیپلز پارٹی کے بڑے رہنما ہیں, ان کا اتحاد ہو گیا تھا. یہ اتحاد اس بنیاد پر ہے کہ سکھر ضلع کونسل میں چیئرمین خورشید شاہ اپنے بیٹے کو بنوانا چاہتے ہیں اور اسلام الدین شیخ اپنے بیٹے کو سکھر میونسپلٹی کی میئرشپ دلانا چاہتے ہیں, حالانکہ اسلام الدین خود بھی میئر رہے ہیں ایک زمانے میں, پھر ان کے بھائی میئر رہے ہیں, اب وہ چاہتے ہیں کہ اپنے بیٹے کو کروایا جائے. اسلام الدین جس برادری سے تعلق رکھتے ہیں اور بندانی برادری جو ہے انہوں نے ایک آپس میں گٹھ جوڑ کر لیا اور سارے ووٹ اور سارے کونسلرز اس طرح کے منتخب کرائے گئے جو ایم کیو ایم کے کھاتے میں نہیں آئے, نمبر ون. نمبر ٹو, ایم کیو ایم وہاں پر اس وقت اس طرح انٹرسٹڈ بھی نہیں تھی جیسی وہ حیدرآباد میں انٹرسٹڈ ہے, میرپور خاص میں انٹرسٹڈ ہے اور نواب شاہ میں انٹرسٹڈ ہے. ایک اس کی صورتحال یہ ہے. دوسری صورتحال آپ نے فرمایا کہ مسلم لیگ فنکشنل نے اتنی آپ نے 900 کچھ سیٹیں, میں پھر یہ گزارش کرتا ہوں یہ 900 سیٹیں کوئی معنی نہیں رکھتی ہیں. میں یہ سمجھنا چاہتا ہوں یا آپ یہ سمجھیں کہ یہ 900 سیٹیں کتنے یونین کونسلوں کی ہے, اس یونین کونسلوں میں یونین کمیٹی میں کتنے چیئرمین سے آئے ہیں جو فنکشنل کے حامیوں، کیا وہ سارے چیئرمین جب آگے جا کے ایک ہاؤس کانسٹیٹیوٹ کریں گے تو وہ مل کے کوئی ایسا آدمی جو فنکشنل کا لیڈر ہو اس کو وہ چیئرمین اپنا بنا لیں گے؟ نمبر ون. نمبر ٹو، ڈسٹرکٹ کونسل میں یہ ہوا کہ جو کونسلر، ایک خاص کونسلر الیکٹ کرایا گیا ہے جو ڈسٹرکٹ کونسل میں جا کے بیٹھے گا اور وہ ڈسٹرکٹ کونسل کے ہاؤس میں چیئرمین کو منتخب کرنے کے لیے ووٹ کرے گا. یہ صورتحال اس طرح ہے، تو اس سے کوئی پاپولرٹی گراف نہیں لگتا ہے. لیکن جتنی الیکشنرنگ ہوئی ہے اس میں قوم پرست جماعتیں کچھ نہیں کر سکیں، اور خود مطلب یہ پیر صاحب پگارو کی جو مسلم لیگ فنکشنل ہے، انہوں نے بھی کوئی دل جمعی کے ساتھ کام نہیں کیا جس طرح الیکشن میں کیا جاتا ہے. جس طرح پیپلز پارٹی نے بہت زیادہ ڈیپ روٹڈ لوگوں کے اتحاد کرائے، لوگوں کو ملوایا، گلے ملوایا، ہاتھ ملوایا، اس طرح کا ایک سارا کاروبار کیا گیا جس کی وجہ سے یہ صورتحال سامنے آئی. جی
جی ڈاکٹر توصیف، یہ بتائیے کہ آپ بھی سمجھتے ہیں کہ جو ڈیولیوشن آف پاور ہے اب اس سے واقعی جو محروم طبقے ہیں معاشرے کے سندھ میں، ان کو کوئی فائدہ پہنچے گا؟
دیکھیے، یہ جو بلدیاتی نظام سندھ میں ہے اس میں تو اختیارات نچلی سطح تک منتقل ہونے کا کوئی تصور نہیں ہے، اور یہ سیکرٹری بلدیات ان اداروں کو کنٹرول کریں گے. مگر جو دوسری بات یہ ہے کہ جب بھی منتخب نمائندے آتے ہیں، خواہ ان کے پاس اختیار نہ ہو تو وہ جو ایکٹیویٹی کرتے ہیں تو اس سے انہیں اختیارات کچھ نہ کچھ حاصل ہو جاتے ہیں. تو بلدیاتی نظام نہ ہونے کا جو دور تھا اس کے مقابلے میں یہ جیسا بھی نظام ہوگا ٹوٹا پھوٹا کچھ پہلے سے بہتر ہوگا. اور سندھ کی جو 8 سال میں صورتحال ہوئی ہے شہری اور دیہی علاقوں کی، ترقیات کے حوالے سے، سڑکوں کے حوالے سے، سروس کے حوالے سے اور صحت کے حوالے سے، ہو سکتا ہے کہ کچھ تھوڑی سی بہتری آ جائے، مگر یہ کوئی ایسا بلدیاتی نظام نہیں ہے جو بہت بڑی تبدیلی لا سکے.
اچھا ڈاکٹر توصیف اور جناب علی حسن صاحب، دونوں صاحبان کا بہت شکریہ. قمر دلشاہ صاحب، آپ یہ فرمائیے کہ آپ سیکرٹری رہے الیکشن کمیشن کے، اور الیکشن کمیشن کی کارکردگی ہمیشہ کوشچن میں رہی ہے، اس پہ اعتراضات اٹھائے گئے ہیں، یہ جو بلدیاتی انتخابات کرائے انہوں نے اور جس طرح سے انہوں نے اپنے خیال میں اپنے دعوے کے مطابق رولز پر عمل کرایا ہے، آپ اس سے مطمئن ہیں؟ آپ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ الیکشن کمیشن اب اس معیار کی طرف جا رہا ہے جو صحیح معنوں میں ہونا چاہیے؟
الیکشن کمیشن آف پاکستان نے ظاہر ہے دعوے تو بڑے اچھے کیے ہیں اخباری بیانات کے مطابق یا ٹی وی یا الیکٹرانک میڈیا کے مطابق، لیکن جو گراؤنڈ ریئلٹی ہے اس کے مطابق ان کے ریٹرننگ آفیسران، پریزائڈنگ آفیسران اور پولنگ اسٹاف جو تھا وہ پولیس کے رحم و کرم سے رہا. ہمیں آج ہی تمام جگہوں سے فیڈ بیک ملا ہے، اب خاص طور پر بہاری کے بارے میں لوگوں نے بتایا ہے، بڑی اہم شخصیات ہے وہاں کی، اشفاق دولتانہ ہے، انہوں نے کہا کہ جی میرے پولنگ اسٹیشن پر پولیس نے حملہ کیا، 2 بجے میں نے کامیابی ہو رہی، مجھے اتنا مارا کہ میرے دونوں بھائیوں کی ٹانگیں توڑ دی پولیس نے، اور لیکن کوئی محتاری کے انصاف کے مطابق ہے. لیکن بہرحال سب جگہوں پر یہ پولیس نے اپنا جو دیہی علاقوں میں، یعنی شہری علاقوں میں پولیس نے اپنے اچھے طریقے سے اپنی دکھائی ہے گڈ گورننس، لیکن جو رورل ایریا تھی وہاں پولیس نے بہت وحشیانہ تشدد کے ذریعے اپنے رزلٹ تبدیل کیے، اور پریزائڈنگ آفیسر جو تھے جن کو بقدر دفعہ 30 کے مسٹیسی پاس اختیار کیے گئے تھے وہ اپنے اختیارات کو استعمال نہیں کر سکے، خوف زدہ دباؤ میں آ کے ظاہر انہیں اسی علاقے میں اسی ضلع میں اپنے سروسیں کرنی ہیں، معلومتیں کرنی ہیں، تو یہ پریزائڈنگ آفیسران کچھ نہیں کر سکے، ریٹرننگ آفیسر.
لیکن آپ یہ دیکھیے قمر دلشاہ صاحب، اگر آپ دیکھیں سندھ اور پنجاب کو کمپیئر کریں تو پنجاب میں نسبتاً کیجویلٹیز بہت کم ہوئی ہیں، سندھ میں زیادہ ہوئی ہیں، اور پنجاب میں حکومت کا دعویٰ بھی یہی ہے کہ ہم نے نظم و نسق کنٹرول کیا ہے، اچھے حالات رکھے ہیں، اس پہ تو کوئی سوال پیدا نہیں ہوتا.
وہ ٹھیک ہے، لیکن بہرحال جو رورل ایریا میں ان کی جو تھی پولیس کی، یہ بہت دہشت گردی ہوئی ہے، انتخابی دہشت گردی پولیس نے دکھائی ہے رورل ایریا میں. ابھی تو کورٹ پر رپورٹیں غیر جاندر مبصرین کی چند روز میں آ جائے گی، لیکن بہرحال ایک مجموعی طور پر اس پہ سب سے زیادہ جاتا ہے سیٹ بیک تحریک انصاف پر. تحریک انصاف کے اندر وہ نہیں ہے، ان پٹ نہیں ہے، وہ کیپیسٹی نہیں ہے کہ وہ انتخابی عمل میں اچھا کام کر سکے. ان کے اندر اتنی دوہی سیاست ہے، نہ وہ جوام سے کام کرتے ہیں، نہ دل جمے سے کام کرتے ہیں، نہ ان کو سیٹ اپ ہے، اور نہ ان کو پارلیمانی بورڈ کو ٹکٹ دینے کے جو ہے طریقہ کار ہے اس کے مطابق کام کرتے ہیں. تو یہ جو اس میں تحریک انصاف کا بھی سب سے بڑا ایک اہم رہا ہے کہ ان کی طرف سے بھی ہمیشہ 2013 کے انتخاب میں بھی اس کا بھی حلقہ 122 میں وہ چوہدری سرور صاحب کی وجہ سے وہ بہت جان پڑ گئی، انہوں نے بہت شاندار کام کیا. اب یہاں وہ شفقت محمود صاحب، شاہ محمود قریشی صاحب، اسی طرح جہانگیر ترین صاحب ان کے آپس میں اختلافات ہیں کہ وہ پارلیمانی بورڈ نے صحیح ٹکٹ بھی نہیں دیے, مجھے بھی بات سے کسی سے فائدہ اٹھایا. اب پاکستان مسلم نواز گروپ بظاہر پولیس ہمیشہ کام کرتی ہے, انتظامیہ ہمیشہ گڑبڑ کرواتی ہے, لیکن یہ سیاسی پرم ہوتا ہے کہ اس کے اوپر بقرار دھیان رکھے, اس وقت گرفت رکھے یا وہ گرفت نہیں رکھ سکتے. یہ ٹھیک ہے گورنمنٹ میں کہیں بار خان بھی گورنمنٹ بھی آ جائے گی, وہ بھی پولیس وہی کام کرے گی جو نے پشاور میں خیبر
پختونخوا
انتخابات میں کیا تھا.
جی میں اصل میں اپنے سننے والوں کے لیے ایک بات یہ بتاتا چلوں کہ کل ہم ایک راؤنڈ ٹیبل بھی پاکستان کے دو صوبوں کے بلدیاتی انتخابات کے بارے میں کریں گے, اور قمر دلشاد صاحب بھی ہمارے ساتھ ہوں گے, اور ہم اس بات کا جائزہ لیں گے کہ آیا یہ جو ڈیولیوشن آف پاور ہے وہ کس حد تک پاکستان میں ہوگی, اور ان انتخابات کا نچلی سطح پر عوام کو کتنا فائدہ پہنچے گا. قمر دلشاد صاحب آپ کا بہت شکریہ. مجھ سے ایک اسٹیشن بریک کے لیے کہا جا رہا ہے, اس اسٹیشن بریک کے بعد ہم گفتگو کریں گے نیشنل مینجمنٹ ڈیزاسٹرس مینجمنٹ اتھارٹی کے احمد کمال صاحب ہمارے ساتھ ہیں, ان سے گفتگو کریں گے ہم ان لوگوں کے بارے میں جو زلزلے سے متاثر ہوئے ہیں اور بڑے شدید سردی کے موسم میں اس وقت ان کی مدد کی شدید ضرورت ہے. ایک بریک جس کے بعد احمد کمال صاحب ہمارے ساتھ ہوں گے.
واٹس اپ پاکستان, کیا سین ہے پاکستان, جانیے facebook.com/voaurdu یا twitter.com/urduvoa, ہم سے رابطہ کیجیے urduvoa.com پر. واٹس اپ پاکستان, کیا سین ہے پاکستان, urduvoa.com.
احمد کمال صاحب یہ فرمائیے کہ جو خبریں دی جا رہی ہیں کہ بہت تو شدید بارش کے بعد کولڈ ویو آئی ہے, جس سے نہ صرف یہ کہ متاثرین جو کھلے آسمانوں کے نیچے ابھی تک بھی ہیں یا ٹینٹس میں بھی ہیں وہ بھی متاثر ہوں گے, اور آپ کی جو امدادی کارروائیاں ہیں ان پر بھی بڑا اثر پڑے گا. آپ کچھ بتائیں گے کہ آپ کی ایکٹیویٹیز جو ہیں وہ کس حد تک آگے جا رہی ہیں اور کس حد تک ان کو رکاوٹ کا شکار ہو رہی ہیں؟
بسم اللہ الرحمن الرحیم, سب سے پہلے آپ کا شکریہ کہ آپ نے موقع دیا بات کرنے کا.
جی
آپ کے پروگرام کے توسط سے میں یہ شیئر کروں گا کہ نو ڈاؤٹ امدادی کاروائیوں میں موسم کی وجہ سے شروع میں بھی رکاوٹ ہوئی تھی, اور اب جیسے کہ نئی فور کاسٹ ہے 2 نومبر سے لے کے 10 نومبر کے درمیان ہلکی بارش اور سنو فال کی, تو اس کی وجہ سے بھی رکاوٹ ہو سکتی ہے. لیکن پچھلے 4 دنوں میں جب کہ موسم بہتر تھا, ہم نے اس موسم میں انشور کیا ہے کہ ونٹرائزڈ ٹینٹ, ونٹرائزڈ کلوتھس, کمبل, چھوٹے بچوں کے لیے کمبل, اور خاص کر کے چھوٹے بچوں کو سردی سے بچانے کے لیے ادویات, اس میں نمونیا سے بچنے کے ادویات بھی ہیں, وہ ہم نے تمام جگہ پہ انشور کیے کہ وہ پہنچا دی جائیں. اس کا وافر مقدار میں اسٹاک موجود ہے, اور جو وہاں کی ریکوائرمنٹ ہے اس ریکوائرمنٹ کے مقابلے میں ڈبل اسٹاک موجود ہے. آپ نے یہ انڈیکیٹ کیا تھا رکاوٹوں کا, تو اس پورے علاقے کا جو محل وقوع ہے اس محل وقوع کی وجہ سے بھی بعض جگہ پہ پہنچنے کے مسائل ہوتے ہیں. میں آپ کو یہ شیئر کرتا ہوں کہ بعض جگہوں پہ جو پہاڑی سلسلوں میں لوگوں کے گھر ہیں وہاں پہ ہم نے امداد پہنچانے کے لیے یا ریسکیو کے لیے 5-5 گھنٹے کا سفر بھی طے کیا, اور پھر اگر ہیلی کاپٹر کے ذریعے پہنچے ہیں تو ہیلی کاپٹر جو نیچا ہوتا ہے تو اس کی وجہ سے جو مخدوش شدہ مکانات ہیں ان کے گرنے کا بھی خطرہ ہوتا ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ ہیلی کاپٹر کے ونگز کی جو ہوا ہوتی ہے اس سے ان کے اندر ایک لرزہ پیدا ہوتا ہے. یہ تمام چیزیں وہاں پہ ہم نے محسوس کی, لیکن میں سمجھتا ہوں کہ ریسکیو کے بعد ریلیف اور کمپنسیشن, یہ تینوں سلسلے جو ہیں وہ سائڈ بائی سائڈ چلے. اب سچویشن نو ڈاؤٹ کہ موسم میں تیزی بھی آئی ہے اور
شدت بھی آئی ہے,
جی شدت بھی آئی ہے, اور ہماری اطلاعات کے مطابق 0 یا 0 سے نیچے بھی آنے والے 2-4 دنوں کے بعد موسم ہوگا. لیکن ہم انشور کر رہے ہیں کہ ان تمام پیریڈ میں ہم لوگوں کو اس طریقے سے محفوظ بنا لیں تاکہ کم سے کم ہیلتھ کے ایشوز ہوں. انشاءاللہ ہماری کاوشیں اس میں پورا اتریں گی.
اچھا یہ بتائیے احمد کمال صاحب, آپ ترجمان ہیں نیشنل ڈیزاسٹر مینجمنٹ اتھارٹی کی, آپ کے پاس فیکٹس اینڈ فگرز ہوں گی کہ اس وقت کتنے لوگ ایسے ہیں کہ جو امداد کے منتظر ہیں اور جن کو ابھی بھرپور امداد جو ملنی چاہیے وہ نہیں مل پا رہی ہے؟
دیکھیے جی, میں اس کو اس طریقے سے آپ کو بتاؤں گا کہ ہم نے 50,000 کے قریب آلموسٹ وینٹرائز اور موٹے کمبل, ڈبل پلائی یا فور پلائی کے کمبل پہنچائے ہیں, اور جو اس وقت کی ریکوائرمنٹ ہے اس ریکوائرمنٹ سے کہیں بڑھ کے یہ ساری چیزیں وہاں پہ اسٹاک موجود ہیں اور پہنچائے جا رہے ہیں. اسی طریقے سے ٹینٹس بھی, اگر اس وقت کی ٹوٹل آبادی 2.5 لاکھ کی کہہ لیجیے کہ متاثرہ ہے, تو اس کے مقابلے میں 3.5 لاکھ تک کی آبادی کے ٹینکس منیمم موجود ہیں. ہم اپنی گلگت بلتستان اور خیبر پختونخوا کے جو ویئر ہاؤسز ہیں انہیں مزید کمک بھی پہنچا رہے ہیں, بیک اپ سپورٹ بھی دے رہے ہیں, اور مزید پروکیورمنٹ کے ہمیں آرڈر بھی پلیس کیے ہیں. میں سمجھتا ہوں کہ یہ جو ریئر سچویشن ہے, اس ریئر سچویشن میں ہماری بہترین صلاحیتیں صوبائی حکومت کے ساتھ مل کے اور افواج پاکستان کے ساتھ مل کے جی کامیاب ہوں.
اچھا یہ بتائیے, ٹوٹل وکٹمز کی تعداد کیا ہے؟
ہمارے پاس جو مستند تعداد ہے وہ 271 ہے, اور تقریباً 33,000 گھر جو ہیں وہ تباہ ہوئے ہیں. ان 33,000 گھروں میں سمجھ لیجئے کہ ایک میجر تعداد, خاصی غالب تعداد کیتی میں, اور اس کے بعد نمبر دو پہ فاٹا میں ہے.
اچھا دوسرے یہ بتائیے مجھے کہ جو اس وقت صورتحال جو ضرورت ہیں پاکستان کی, ظاہر ہے کہ بین الاقوامی امداد بھی آ رہی ہے, جو پاکستان کی اپنی این جی اوز ہیں وہ بھی مدد کر رہی ہیں, تو غیر سرکاری ذرائع سے یا بین الاقوامی ذرائع سے جو آپ کو امداد مل رہی ہے وہ خاطر خواہ ہے, آپ مطمئن ہیں اس سے؟
دیکھیے جی کہ گورنمنٹ کی آفیشیل پالیسی یہ ہے کہ اگر ہمیں کہیں سے کوئی امداد کی پیشکش ہوئی ہے تو ہم اس کو شکریہ کے ساتھ واپس کیا ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ ہمارے پاس اسٹاکس اویلیبل ہیں اور خاصے اسٹاکس اویلیبل ہیں, اور اگر ہمیں جنرل پبلک نے بھی اپروچ کیا ہے تو ہم نے ان کو بھی شکریہ سے اس امداد کو واپس کیا ہے. لیکن ہم نے غیر سرکاری تنظیموں یا این جی اوز یا آئی این جی اوز کے کہہ لیجیے کہ اس علاقے میں جانے اور کام کرنے کے اوپر کوئی رکاوٹ نہیں, اس کے لیے باقاعدہ ایک گائیڈ لائن ان کو دی گئی ہے کہ اس گائیڈ لائن پہ عمل کر کے وہ وہاں پہ اپنے کام جا کے کر سکتے ہیں.
اچھا اب ایک سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ جب اس قسم کی صورتحال ہوتی ہے, پہلے بھی زلزلے میں ہوا تھا یا دوسری قدرتی آفات کے موقع پر ہوتا ہے, کہ کرپشن کا بھی ایک اس میں عنصر ہوتا ہے, اس کو کنٹرول کرنے کے لیے این ڈی ایم اے کیا کر رہا ہے؟
دیکھیے جی, میں آپ سے جو کچھ بھی اس وقت اسٹیٹمنٹ دوں گا وہ بہت زیادہ کہہ لیجیے کہ ذمہ داری سے دوں گا. کسی قسم کا کوئی ایشو ٹرانسپیرنسی کے بغیر بالکل ہم ترتیب نہیں دے رہے, اور جہاں تک لوگوں کو کمپنسیشن دینے کا بھی سوال ہے, ہم اس چیز کو انشور کر رہے ہیں کہ اگر کسی شخص نے رپورٹ کیا کہ اس کے گھر میں ایک دیوار میں درار پڑی ہے اور وہ اس کو بھی آ کے کمپنسیشن کی مد میں رجسٹر کروانا چاہتا ہے, تو اس تمام چیزوں کو دیکھا جا رہا ہے تاکہ کل کسی قسم کی کسی جگہ سے یہ آواز نہ اٹھے کہ کمپنسیشن سب تک نہیں پہنچی. اور جب تعلق ہے لوگوں کو امداد دینے کا یا کمپنسیشن دینے کا, اس میں فول پروف نظام ہے نادرا کی کمپیوٹرائز سسٹم کے تحت, اور اس میں میرے ہاتھ میں سنگل روپی یا روپیہ نہیں ہے, اسی طریقے سے پروونشل گورنمنٹ کے ہاتھ میں بھی.
اچھا میرے پاس جی جی,
اگر میں متاثرہ ہوں تو مجھے جو چیک ملے گا وہ میں نے جا کے بینک میں جس کی برانچ وہیں پہ موجود ہوں گی جمع کرانا ہے, اپنی رقم لینی ہے, اپنے شناختی کارڈ پر دستخط کرنے ہیں, اور میں نے وہ رقم لے کے آ جانا ہے.
میرے پاس 30 سیکنڈ ہے, میرا آخری سوال یہ ہے کہ کیا ٹارگیٹ ہے این ڈی ایم اے کا, کہ کتنے عرصے میں ان لوگوں کو آپ ریسیٹل کر دیں گے؟
دیکھیے جی, این ڈی ایم اے کے ٹارگیٹ سے ہٹ کے بات کروں گا, گورنمنٹ نے جمعرات آنے والی جمعرات تک ہر قسم کی کمپنسیشن کو مکمل کرنے کی ہدایت کی ہے, لہٰذا ہم پابند ہیں اس چیز کو اس ٹائم فریم میں کرنے کے.
بہت شکریہ آپ کا جناب احمد کمال صاحب. اور سامعین, اس کے ساتھ ہی اب ہمارے آج کے پروگرام کا وقت ختم ہوتا ہے. اپنے میزبان قمر عباس جعفری کو آئندہ پروگرام تک کے لیے اجازت دیجیے. خدا حافظ.
اس پروگرام میں جو نقطہائے نظر پیش کیے گئے وہ خالصتاً ہمارے مہمان شراکا کے تھے اور وہ وائس آف امریکہ کے موقف یا امریکی حکومت کی پالیسی کی نمائندگی نہیں کرتے۔